چوتھا اصل امام صاحب فرماتے ہیں بیان العلم والعلماء، علم اور علماء کا بیان، والفقہ والفقہاء اور فقیہ اور فقہ سمجھ اور فقہاء کا بیان، وہ بیان من تشبہ بہم اور اس چیز کا بیان جو ان سے مشابہت کرتا ہے، ان جیسا نظر آتے، وليس منهم اور ان سے نہ ہو. وقد بین اللہ هذا الاصل في اول سورة البقرة، اللہ تعالیٰ نے اس اصل کو بیان فرمایا ہے سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں، من قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، سورۃ بقرہ نمبر 40، الى قوله قبل ذکر ابراہیم علیہ السلام، اس آیت کریمہ تک جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سے پہلے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی علیکم، سورۃ بقرہ آیت نمبر 47 تک. امام صاحب فرماتے ہیں وَيَزِيدُهُ وَضُوحًا، اور اس کی مزید وضاحت ان آیت کریمہ کے بعد یا ساتھ، ما صرحت به السنة، صراحتا وضاحت کے ساتھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوئی ہیں، فی هذا من الكلام الكثير، بہت ساری کلام ہے اس پہ، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، البین الواضح، جو بالکل واضح ہے، بین ہے، للعامی البلید، جو عام بلید جو سمجھتے بھی نہیں عوام میں سے وہ بھی سمجھ جاتے ہیں، ثم صار هذا اغرب الاشياء، پھر یہ اصل جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب بات بن چکی ہے، وصار العلم والفقه، اور علم الفقہ جو ہے وہ، وصار علم الفقه هو البدع والضلالات، جو علم الفقه وہی بدعت اور گمراہی ہو گیا، وخيار ما عندهم، اور جو ان سے ان کے پاس جو زیادہ بہترین چیز ہے وہ یہ ہے، لبس الحق بالباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ ملایا جائے، وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق، اور جو علم اللہ تعالی نے فرض کیا اپنے بندوں پر، ومدحه، اس کی مدح بھی کی ہے، اس کو سراہا بھی ہے، لا يتفوه به الا زندیق او مجنون، تو اس علم کے بعد یا تو زندیق کرے گا جو بے دین ہے، جو منافق ہے، او مجنون، یا پاگل، حق بات تو پاگل ہی کرتے ہیں، سچ بات تو پاگل ہی کرتے ہیں، وصار من انكره، اور جو ان لوگوں کی نکیر کرے، ان کا رد کرے یا ان کا نصیحت کرے، وعاداه، یا ان سے معادات کرے، وجد في التحذير عنه، اور جد و جہد کرے ان سے آگاہ کرنے کی، روکنے کی، منع کرنے کی، والنهي عنه، ان سے منع کرنے کی، هو الفقيه العالم، وہی عالم اور فقیہ ہوتا ہے، جو حق سے روکتا ہے، حق سے انکار کرتا ہے، حق سے بغاوت کرتا ہے، حق سے دشمنی اختیار کرتا ہے، اور لوگوں کو اس سے روکتا ہے، آگاہ کرتا ہے، منع کرتا ہے، اسے جد و جہد کرتا ہے، وہی عالم فقیہ بن جاتا ہے. یہ جو اصل ہے، چوتھا اصل، بڑا پیارا اصل ہے، جیسے کہ باقی اصل بھی پیارے ہیں. اس اصل میں علم اور علماء کی بات کی گئی ہے، کیونکہ پچھلے اصل میں جب علم نہیں ہے تو عمل نہیں ہو سکتا، تو اس اصل میں پھر یہ علم ہوتا کیا ہے، علماء کون ہوتے ہیں. علم اور علماء کی بات میں تفصیل سے کر چکا ہوں، ابھی وقت نہیں میں بیان کروں دوبارہ سے، ایک پورا لیکچر ہے اس پہ، دینی اور دنیاوی تعلیم کی ضرورت، یہ لیکچر موجود ہے، آپ اسے سماعت فرمائیں. میری گزارش ہے کہ اس میں انشاءاللہ بڑے آپ کو علمی باتیں ملے گی، کہ علم ہوتا کیا ہے، علم کے کتنی قسمیں ہیں، اور علم کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، علم کے درجات کیا ہیں، اور دینی علم کی ضرورت، دنیاوی علم بھی ضروری ہے یا نہیں، وہ کیسے ممکن ہے، تو وہ آپ وہاں سے دیکھ لیں. تو امام صاحب فرمات، العلم والعلماء، علم کا بیان اور علماء کا بیان، اور فقہ اور فقہا، اور فقیہ اور فقہ جو ہے وہ بھی علم ہے، لیکن علم کا ایک خاص حصہ ہے. جب فقیہ کہا جائے تو عالم بھی ہوتا ہے، جب عالم اور فقیہ کہا جائے تو پھر فقیہ جو فروع علوم میں علم رکھے، فقہ کا عالم، اسے فقیہ کہتے ہیں، اور عالم علم الاصول، علم الفقہ، سب کا عالم ہوتا ہے. اس کا بیان کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو علماء معروف ہیں، اور علماء امت بھی معروف ہیں، اور مختلف قسم کے لوگ آئے ہیں. عجیب سی بات ہے، امت میں آج ہم سنتے ہیں عالم ہیں، متعلم ہیں، متعالم ہیں، یا مفکر اسلامی ہیں، یا مثقف اسلامی ہیں، یا اسلامی تجزیہ نگار ہیں، مختلف نام ہم سنتے ہیں. حقیقتاً تین قسم کے لوگ ہیں امت میں بس، چوتھا نہیں ہے، یا عالم ہے، یا طالب علم ہے، یا عامی ہے، مفکر اسلام کی کوئی جگہ نہیں ہے. عالم مجتہد کو کہتے ہیں جو مجتہد ہو، طالب علم وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے علماء سے اور آئے سے ترقی کرتا جاتا ہے جب تک کہ وہ عالم نہیں بن جاتا، اور تیسرے لوگ ہیں عامی جو طالب علم نہیں، جو شریعت کے علم اصول کے ساتھ بنیاد سے حاصل نہیں کرتے، جو وقتی طور پر کوئی کتاب پڑھ لیتے وہ طالب علم نہیں ہے. طالب علم وہ ہوتے جو علماء سے علم حاصل کرے، علماء کے ساتھ بیٹھ کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے علم حاصل کرے، وہ طالب علم ہوتے ہیں. اور عامی، کیونکہ عامی اسے پتہ نہیں ہے تو وہ سوال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں کسی چیز کا تو پھر اہل ذکر سے، اہل علم سے سوال کرو اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈو. اپنی ہوا نفس کا شکار نہ بنو، اپنی عقل کے تابع نہ بنو، اتباع کرنی ہے قال و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو عالم مجتہد ہوتا ہے، ایک درجہ ہوتا ہے اس کا علم کا، اور طالب علم متبع ہوتا ہے عالم کا، اور جو عامی ہے وہ سوال کرتا ہے علماء سے اور ان پہ عمل کرتا ہے. ومن تشبہ بہم، اور جو تیسرے لوگ ہیں جو مفکر اسلامی ہیں یا جو تجزیہ نگار ہیں، یہ وہ ہیں جو عالم نہیں ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں حقیقت عالم نہیں ہے، اور بعض لوگ ان سے بڑے متاثر ہیں، مثقف اسلامی ہیں، مفکر اسلامی ہیں، اور آپ نہیں جانتے کہ لوگ کتنا بگاڑ پیدا کیا امت میں. جو علماء سے مشابہت کرتے ہیں ظاہراً حقیقتاً عالم نہیں ہوتے، وہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، عالم تو ہیں لیکن علماء سوء ہیں جو گمراہی کا سبق دیتے ہیں، جو صراط مستقیم سے دور کرتے ہیں. اور دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو مفکرین اسلامی ہیں، ان کے جنرل نالج تو ہے اسلام کا لیکن مکمل بنیادی طریقے سے علم کو شریعت کی بنیاد سے حاصل نہیں کیا. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ایم بی اے ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ڈگری کسی کے پاس، مختلف لوگ ہیں. دیکھیں شریعت کی بات کرنا، دعوت تبلیغ دینا سب کا حق ہے، لیکن بنیادی علم ہونا چاہیے. جس کے پاس عقیدہ کی بنیادی علم نہیں، وہ کیا لوگوں کو دعوت دے گا؟ مجھے بتائیں، بغیر علم کی دعوت نہیں دی جاتی. یاد رکھیں دعوت کے اصول ہیں، کیونکہ دعوت عبادت ہے، جیسے کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، تو دعوت تبلیغ بھی عبادت ہے. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، جو کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی میرا راستہ ہے، واضح ہے بالکل. ادعو الى الله، اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہوں. کس چیز پہ؟ جہالت پہ، لا علمی پہ، کی بنیاد پہ؟ کس بنیاد پہ؟ بنیاد کیا ہے؟ ادعو الى الله على بصيره، بصیرت پر. اور بصیرت اس علم کو کہتے ہیں جو بالکل روشن ہو. ہم کب دیکھتے ہیں؟ جب روشنی ہوتی ہے. بصیرت، بصر ہم کب دیکھتے ہیں؟ لائٹ بند کر دیں، اندھے ہو جائیں، کچھ نظر نہیں آئے گا. تو انسان کی آنکھ تب دیکھتی جب روشنی ہوتی، تو انسان کی آنکھ روشنی کی محتاج ہے، اور دعوت اور تبلیغ بصیرت کی محتاج ہے. اس کے بغیر دعوت تبلیغ نہیں ہو سکتی. جو لوگ دعوت تبلیغ بغیر بصیرت کے، بغیر علم کی کرتے ہیں، وہ ویسے جیسے کہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. جو اندھیرے میں بھٹکتے ہیں وہ اپنی خیر کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، دوسروں کے کیا خیر دے گا؟ وہ اپنا کو سنبھال سکتے ہیں؟ ابھی لائٹ بند کر دیں، وہ یہاں سے اٹھ کے دروازے تک جا کے دکھائیں، 10 ٹھوکرے لگیں گی. جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، دوسروں کو کیا سنبھالے گا وہ؟ ادعو الى الله على بصيره، تو بصیرت ضروری ہے. دیکھیں فرمایا، علم نہیں فرمایا، على علم، على بصير یعنی علم یقینی، روشن علم، بصیرت کے ساتھ جو بنیاد علم ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ. اور جو علماء سوء ہیں، اب مثال دیکھیں، جہم بن صفوان عالم تھا اپنے زمانے کا، بہترین زمانے میں تھا، تابعین زندہ تھے، تابعین کا زمانہ تھا، ان سے علم حاصل کیا لیکن بھٹک گیا، کسی عالم کی نصیحت نہیں سنی، اور کہہ بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں, کوئی صفت نہیں. انسان مجبور ہے اور عمل کا تعلق کوئی نہیں ایمان سے. ابو بکر صدیق کا ایمان اور ایک زانی فاسق فاجر ایمان دونوں کو برابر ہے. یہ فتنے کہاں سے آئے؟ اسی شخص سے آئے. یہ جبر کا عقیدہ, ارجاء کا عقیدہ, انکار صفات, اسماء صفات کا عقیدہ, یہ وہی شخص لے کے آیا. عالم تو تھا لیکن عالم سوء تھا, علماء سوء ہیں, اسے عالم نہیں کہتے ہم. اگر علم تھا تو یہ پھر گمراہی کا علم تھا. اور اسی طریقے سے آج کے دور میں ڈاکٹر طاہر القادری دیکھیں, مشہور دعوت ہے اس کی, کیا ہے لوگوں کے ہاں عالم ہے. دعوت کیا ہے عالم کی؟ نہیں وہ تو بعد میں, شیخ صاحب نے اس کے بارے میں بات کی ہے. دعوت کیا ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں لقب دیا گیا شیخ الاسلام کا, اس کے بارے میں بعد میں تبصرہ کروں گا. لیکن یہ دیکھیں کہ دعوت کیا ہے. وہ شخص کتاب التوحید میں کہتا ہے کہ من دون اللہ میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء اور فرشتے شامل نہیں ہیں. جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ من دون میں شامل, وہ اللہ میں شامل ہیں. دون اللہ میں کیسے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں ہے. عجب سی بات ہے, یہ کتاب التوحید ہے تو پھر کتاب الشرک کیا ہوگی؟ شرک کا معنی کیا ہوگا؟ من دون اللہ, قرآن میں بار بار یہ لفظ آیا ہے. تشریف فرماتے ہیں بڑی تمہید کے ساتھ, آگے پیچھے کچھ دو چار باب لکھ کے پھر فرماتے کہ من دون اللہ کے تحقیق یہ ہے, سن لو سب, کہ من دون اللہ میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء شامل نہیں ہیں. ہاں اس کے علاوہ سب من دون اللہ ہیں. یہ عالم ہے, شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے. ان اللہ نواز, یہ وہ لوگ ہیں جو عالم جیسے تو ہیں لیکن عالم نہیں. اگر ہے تو علماء سو, گمراہی کے علماء ہیں. شیخ البدع والضلالہ, یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب اس اصل کو دیکھیں, قرآن مجید دیکھیں, شیخ صاحب کا علم دیکھیں کہ یہاں پہ علم کی آیات نہیں لے کے آئے. ذرا باریک بین دے کے سمجھ گئے. بنی اسرائیل کے تعلق سے بات کا آغاز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل, اچھا بنی اسرائیل کا لفظ کیوں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہ اے یہودیو؟ یا بنی اسرائیل, اسرائیل کون ہے؟ لقب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. ارے تم تو یعقوب کے بیٹے ہو, اللہ کے نبی کے بیٹے ہو, پیارے نبی کے بیٹے ہو. دیکھیں اور جو قوم ہے تم جان دو تم ہو کون, بنی اسرائیل کی اولاد میں سے ہو. انداز بیان دیکھیں قرآن مجید کا, یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی, ارے میرا نعمت تو کوئی نعمت تو یاد کرو نا. اللہ تعالیٰ نعمت علیکم, جو میں نے تم پر نازل فرمائی. کیا نعمت تھی بنی اسرائیل کی؟ آپ جانتے ہیں کہ پوری تاریخ میں جتنی انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے کسی قوم میں نہیں آئے, اور انبیاء علم لے کے آتے ہیں. تو سب سے زیادہ علم اگر کسی قوم میں تھا تو بنی اسرائیل میں تھا. تو علم کی نعمت اللہ تعالیٰ نے یاد دلا رہا ہے, اذکر نعمتی التی انعمت علیکم. اس نعمت کا کیا کیا؟ یہودیوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل یہود ہے اور نصارہ ہیں. جب علم سے نوازا یہود کو, بنی اسرائیل میں سے یہودیوں کو, تو علم تو حاصل کر لیا, اس پہ عمل نہ کیا. نصارہ نے علم کو چھوڑ کر عمل کیا اور دونوں گمراہ ہوئے. ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر مغضوب علیہم, مغضوب علیہم کے راستے سے ہمیں دور فرما, ہماری حفاظت فرما. کون ہے؟ الیہود. اللہ تعالی غضب ان پر نازل ہے. اور النصارى والضالين کون ہے؟ گمراہ نصارى. دونوں گمراہ ہیں, دونوں پر اللہ تعالیٰ غضب نازل ہے. لیکن جو یہودیوں کا جرم ہے وہ نصارى جرم سے زیادہ ہے, کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کیا. اور اتنی بڑی نعمت ہے علم, آپ سوچ سکتے ہیں؟ یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی التی انعمت, ایک نعمت تو یاد کرو نا, علم کی نعمت یاد کر لو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, علم میں تو وعدے تو تھے سارے. ارے ایک وعدہ تو یاد رکھو, توحید کا وعدہ, وہ کیوں بھول گئے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ یاد رکھو. آج ہمیں یہ وعدہ یاد ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, ہم خیر امت ہیں. بھئی ہمیں یہ شرف کافی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, یہ شرف اور فخر کافی ہمارے لیے, خیر امت میں سے ہیں. دیکھیے ہم واقعی خیر امت میں سے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ ہم نے پورا کیا ہے, ایک وعدہ. پورے قرآن مجید کی تعلیمات کی بنیاد یہ ایک آیت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج کے مسلمانوں نے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اس وعدے کو سمجھا ہے؟ بنی اسرائیل کے اس لیے قصے قرآن مجید میں زیادہ ہیں کیونکہ وہ سب سے قریب ترین قوم ہے, امت محمد کے نزدیک یہی لوگ ہیں. تو جو غلطی وہ کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی وہ غلطیاں نہ کریں, وہ ان غلطیوں سے بچ جائیں, اس راستے سے بچ جائیں. کیا ہم نے اس راستے کو سمجھا جو بنی اسرائیل کا راستہ تھا؟ کیا ہم نے اس راستے کو چھوڑا ہے یا اسی راستے کو اپنائے ہیں ان سے بھی بڑھ کر؟ عجب بات ہے واللہ. ان اللہ و ان الیہ راجعون. بڑی مصیبت ہے امت میں آج, شرک اکبر کی انتہا, گلی گلی, بستی بستی, گاؤں گاؤں, شہر شہر, قبر پرستی عروج پہ ہے, بدعات اور خرافات سے کوئی گھر خالی مشکل سے نظر آتا ہے, اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی بدعت یا خرافات موجود ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس نعمت سے میں نے تمہیں فضیلت دی ہے دوسرے لوگوں پر, علم کی نعمت سے. جتنا علم بنی اسرائیل کے پاس تھا, اتنی انبیاء کے باوجود بھی جتنی آئے تھے, اس سے زیادہ علم ہمارے پاس ہے. قرآن مجید مہیمن ہے, تورات پر, انجیل پر, زبور پر. تو جو علم ان کے پاس تھا وہ ہمارے قرآن کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ مہیمن ہے. قرآن ناسخ ہے, وہ منسوخ ہو چکے ہیں. ہم عمل قرآن پہ کریں گے, ایمان ان پر بھی ہے کہ اللہ کی کلام ہے, اللہ کی کتابیں ہیں. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس آیت کریمہ میں, ان آیات میں یہ یاد دہانی دلا رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیوں میرے پیارے نبی کی بات نہیں سنتے ہو تم؟ جو دین لے کے آیا ہے, جو پیغام لے کے آیا ہے, کون سی نئی بات ہے اس میں جو تم لوگوں کی کتابوں میں نہیں ہے؟ وہ بھی تو میری کلام تھی, ابھی میری کلام ہے. ہاتھ سے جو تبدیل تم نے خود کیا, وہ تم نے خود کیا ہے, لیکن اس علم سے بے رخی کیوں؟ مانو میرے نبی کی بات, اس میں نجات ہے. ہر درمی نہیں مانا. ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن مجید ہمارے پاس ہے, کوئی گھر نہیں ہے جس میں قرآن نہ ہو, یہ سچ بات ہے. مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں جس میں قرآن نہ ہو, بلکہ ایک سے زیادہ نسخے ہوں گے. لیکن ان کروڑوں گھروں میں, کروڑوں لوگوں میں کتنی لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں پڑھنے کا حق ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. قرآن مجید کی برکت اس کے صرف پڑھنے میں نہیں ہے, قرآن کی برکت اس کے تدبر کرنے میں, سمجھنے میں اور غور و فکر کرنے میں, تب عمل ممکن ہے. آج ہم قرآن میں عمل نہیں کرتے اس لیے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں. میں ڈاکٹر بنا ہوں, میں چاہتا تھا, میں پڑھا ہوں, اس میں آج میں ڈاکٹر میں عمل بھی کر رہا ہوں. نہیں چاہتا ہوتا تو کبھی نہ بن سکتا. قرآن مجید پر ہم عمل نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے, غور و فکر نہیں کرتے, تدبر نہیں, سمجھتے نہیں ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور حدیث میں شیخ صاحب سنت نے اس کی وضاحت کی ہے. میں کتنی حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں, ایک حدیث لے لیتے بس, ایک. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. صحیح بخاری مسلم متفق علیہ روایت ہے. جس کے اللہ تعالیٰ بہتری نہیں چاہتا, حدیث کیا کہتی ہے, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے تو دین سمجھ اسے عطا فرما دیتا ہے, جس کی بہتری نہیں چاہتا اسے دنیا جہاں کا سارے علوم دے گا سوائے دین کے علم کے, توفیق نہیں دے گا اسے. ایک ہی راستہ ہے نجات کا, خیر چاہتے ہو دنیا میں آخرت میں, بھلائی چاہتے ہو, یفقہ فی الدین. ارے یہ تو علماء کا کام ہے, ہم نے کہا عالم بننا ہے, یہ کہ کس نے کہا کہ تم امام ابو حنیفہ بن جاؤ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بنیاد علم شریعت کے جو بنیاد علم ہے, عقیدے کا علم, توحید کا علم, ایمان کیا ہوتا ہے, توحید کیا ہوتا ہے, توحید کی قسمیں کتنی ہوتے ہیں, کلمہ توحید کا معنی کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں, کتنی ارکان ہیں, کتنی شروع ہوتا ہے کلمہ توحید کے یہ ہم جانتے ہیں, مسلمان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے یہ اصول میں نے بیان کیے ہیں. حکمر وقت فرما بردار بھی عقیدہ کے اصول میں سے ہیں, کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں امام محمد بھی بننا پڑے گا جاننے کے لیے. میرے بھی ہر مسلمان پر فرض ہے عقیدہ کا علم حاصل کرنا, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ موبائل کے اندر یہ جو سٹار بنا اس کا معنی کیا ہے, ہمارے بچے بھی جانتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ قل ھو اللہ احد کا معنی کیا ہے. ہمیں شرم نہیں آتی. صحیح بات ہے, ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں موبائل کیسے پکڑتے ہیں, اور انگلش میں لکھا ہے موبائل صاحب انگلش میں, بھائی بڑا فر فر ہر چیزوں کو آتی ہے ماشاءاللہ, بڑی تعجب کی بات ہے بھائی. اچھی بات ہے, آنا چاہیے, موبائل یوز کرنا ہے, لیکن ان پڑھ ہے. اور یہ سیکھ لیا, اگر نہیں سیکھ سکے تو قل ھو اللہ احد نہیں سیکھ سکے. قل ھو اللہ احد یہ ہمیں پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے. ضرورت پڑی موبائل استعمال کرنے کی تو ہم نے سیکھا, وہاں پہ ضرورت نہیں پڑ رہی ہمیں. ارے امت پوری ذلیل خوار ہے, ادھر دیکھ دائیں بائیں دیکھتے ہی اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے, اپنے گربان میں کوئی نہیں جھانکتا. ارے میں بھی اس امت کا ایک حصہ ہوں, میرے کیا کردار ہے امت میں, چلو میں سمجھتا ہوں قل ھو اللہ احد کیا ہے, میں اپنے سے شروع کرتا ہوں. شروع تو کرے نا, لیکن نہیں, مشکل ہے, وہ نہیں کرتا میں کیسے کروں. بس اسی بھی اس دلدل میں ہم سب غرق ہوتے جا رہے ہیں. وہ شروع کرو گے تو وہ شروع کرے گا تو میں کروں گا. میرے بھائی میں اپنے ذات کا میں جواب دے ہوں, اپنے رب کو میں نے جواب دینا ہے, اپنے رب کو جواب دینا ہے, آپ نے اپنے رب کو جواب دینا ہے, میں آپ کا جواب دے نہیں ہوں. تو پھر یہ بات کہاں سے آئی, جب تک وہ نہیں شروع کرے میں نہیں شروع کرتا, یہ کون سی بات ہے. سبحان اللہ. آج ہمارے معاشرے میں الحمدللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھے لکھے بہت ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ایم بی ایز, سی ایز, کوئی بھی فیلڈ لکھ لیں آپ, سب موجود ہیں. کمی کس چیز کی ہے پھر, جب علم اتنے موجود ہیں پریشان پھر کیوں ہیں. بچے لے کے جاتے ڈاکٹر کے پاس ڈرتے, یا پوچھتے یار کس کے پاس لے کے جائے, کیوں پوچھتے ہو, فیس تو دینی ہے, سب فیس لیتے ہیں, یار ڈر لگتا ہے کہ الٹی سی دوائی دے دیتے ہیں, مرضی سے کوئی ایکس رے کر دیتے ہیں, کوئی ایسے انجیکشن لگا دیتے ہیں. آج کل تو بزنس بنایا ہوا نا سب نے, گاڑی خراب ہے یار کوئی اچھا مکینک جانتے ہیں آپ, کس کے پاس لے کے جائیں, کیوں بھائی مکینک تو ہے, اس نے پیسے لینے, مشکل کیا ہے. ارے ڈر رکھتے کچھ وہاں سے نکال چیز نہ نکال لیں. ایک دفعہ گاڑی خراب ہوئی, ایک کو دکھایا کس نے کہا یہ پرابلم ہے, دوسرے کو اس نے کہا یہ نہیں وہ پرابلم ہے, تیسرے کو دکھایا اس کا یہ پرابلم ہے, وہ سب مکینک سب الگ الگ بات کر رہے, کس کی مانے کس کی چھوڑے. ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, مکینک بنا دیا, ایم بی اے بنا دیا, سی اے بنا دیا, لیکن ہم نے اپنے بچوں کو اچھا ڈاکٹر, اچھا انجینئر, اچھا سی اے, اچھا ایم بی اے نہیں بنایا. دونوں میں فرق کیا ہے, ایک کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے کے دل میں اللہ کا ڈر ہے نہیں, یہ فرق ہے. یہ ڈر کب پیدا ہوگا, جب ہم بچپن سے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش بھی کریں گے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈر کے بیج بھی اس کے دل میں بوئیں گے. تب جب معاشرے میں آئے گا تو پھر ہم یہ نہیں پوچھیں گے یار کس کے پاس لے کے جائیں, پھر یہ بھی ڈاکٹر اچھا ہے, وہ بھی اچھا ہے, وہ بھی اچھا ہے, وہ بھی اچھا ہے. سیدنا عمر بن الخطاب فرماتے ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں, ابوبکر صدیق نے ان کو قاضی بنا دیا, اب مدینہ کے شہر کے سب سے بڑے قاضی بیٹھے ہیں، ایک سال گزر گیا ایک بھی کیس نہیں آیا، جھگڑے کا ایک کیس بھی نہیں ہے. کہتے ہیں یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس لیے بیٹھا ہوں؟ مجھے نوکری چاہیے نہیں، کیا کروں گا میں؟ ایک جھگڑے کا کیس نہیں آیا. وہ زمانہ تھا، آج بھی زمانہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کورٹ کچہروں سے دور رکھے، محفوظ رکھے. خدا نہ خواستہ کسی کے کوئی کام پڑ جائے نا، اس کی آدھی زندگی لگ جاتی ہے ایک کیس کے پیچھے، بیس بیس سال لگ جاتے ہیں. جانتے کہ رش اتنا زیادہ ہے، آپ کی باری تین مہینے کے بعد آئے گی، اتنا رش ہے. کورٹ کچہریاں عدالتیں بھری ہوئی ہیں. کہ ہم کافر ملک میں رہتے کہ ہمارا جھگڑا کافروں کے ساتھ ہے؟ مسلمان بھائی ہمارے. اور عجب بات یہ کہ بھائی کا کیس بھائی کے مخالف، باپ کا بیٹے کے مخالف، سگے بھائی باپ بیٹا، یہ آج ہمارا معاشرہ ہے. وہ بھی زمانہ تھا، کہتے بیت المال سے کیوں پیسے لے رہا ہوں میں بھائی، ایک بھی جھگڑا نہیں ہوا، ایک بھی کیس میرے سامنے نہیں ہے. وہ بہترین زمانہ تھا. وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا. آج ہمیں ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ آج اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج بوئیں ہم. آج ضرورت ہے ہمیں، آج ہماری امت کو ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے. میں کب تک اپنے آنکھیں بند کرتا رہوں گا؟ ارے اس کے بیٹے امریکہ میں پڑھے، میرا بیٹا مدرسے میں پڑھے. مسئلہ حالت ایسے تو نہیں ہوگا نا. ارے میں نے شروع کرنا ہے، اپنے بچے کو میں جواب دے ہوں، اس کے بچے کو وہ جواب دے. جہاں پہ پڑھائے اپنے بچوں کو، اس کی مرضی ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، میں سچ بتاؤں آپ لوگوں کو. حالات جتنے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وقت آئے گا کہ حالات بدلیں گے. ہم رہے نہ رہیں، اس امت کا غلبہ ہوگا. اور وقت آنے والا ہے عن قریب کہ یہی یہودی جن لوگوں نے آج دنیا کو کنٹرول کیا ہوا اپنے ہاتھ میں، امریکہ کو لے کے دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، یہی یہودی ہوں گے. یہ درختوں کی اور پتھروں کے پیچھے چھپنے کی جگہ ڈھونڈیں گے. اللہ کی قسم پتھر بولیں گے، اے مومن دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا، اسے مارو. تو وقت آنے والا ہے، ہمارا ایمان ہے اور یہ وعدہ ہے پیارے پیغمبر صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اس پر کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم آج مغلوب ہیں تو مغلوب ہی ہمیشہ رہیں گے، ہرگز نہیں. آج ہم مغلوب ہیں، ہمارا کردار ہے. ایسے مومن بن کے دکھاؤ کہ پتھر بھی کنتو بے کائے، اے مومن تو میرے پیچھے یہودی چھپا ہے. آج ہم اس لائق کہ ہمیں پتھر کیا ہے مومن؟ مومن بننا پڑے گا میرے بھائیوں، ایمان کو سمجھنا پڑے گا، تب پتھر بھی بولیں گے، درخت بھی بولیں گے، یہ بھی مدد کریں گے. لیکن جب شرک عام ہو اور بدعات عام ہو تو پتھر تو کیا. ہم خود بعض لوگ شرماتے ہیں یہ کہتے ہو کہ ہم اہل حدیث ہی ہم سلفی ہیں، شرماتے ہیں. کیوں؟ ایمان کی کمزوری ہے. اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اپنے ایمان کو تازہ رکھو، ایمان کی تجدید کرو. تقویت الایمان سمجھو کیا ہے. یہ نہ کوئی دور، ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، پانچ وقت نماز مسجد میں پڑھتا ہوں، میرے جیسا کون ہے؟ سبحان اللہ. جہم بن صفوان بھی پانچ وقت نماز پہلے صف میں پڑھتا تھا. ادرہم بن ملجم بھی پہلے صف میں نماز پڑھتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوارج کی نمازیں جب دیکھو گے، صحابہ کرم مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اپنی نماز کو حقارت نظر سے دیکھو گے تم. اللہ، صحابہ کرام جیسے کون ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ ہم نماز کہاں سے سیکھی؟ ہم نے صحابہ کرام سے سیکھی. ہم نے خوارج کی نماز اتنی مضبوط ہوگی اور اتنی خوبصورت ہوگی کہ صحابہ کرام اپنی نماز کو حقارت نظر سے دیکھیں گے. ارے کیسے نمازی لوگ ہیں یہ. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب مناظر کے لیے ان کے ساتھ گئے، ان سے مصافحہ کیا، کیونکہ ہاتھ اتنے سخت سجدے دے کے زمین کے اوپر جیسے کہ اونٹ کے سومری ہوتے، کتنی سخت اس طریقے سے عبادت گزار. عبداللہ بن ملجم نے کیا کام کیا؟ کون سا اچھا کام کیا اس نماز نے؟ اس نماز سے اسے کون سی اچھائی ملی؟ کیوں بد عقیدگی تھی تو اس کی نماز نے بھی اس بڑی بدی سے نہیں روکا، بڑی برائی سے نہیں روکا. سیدنا علی کا قاتل ہے عبدالرحمن بن ملجم. سیدنا علی جانتے ہیں کون ہیں؟ کس کے خاوند ہیں؟ فاطمۃ الزہرا سیدت نساء اہل الجنہ، حسن حسین کے والد سید شباب اہل الجنہ. کہتا ہے کہ علی میرے اور جنت کے بیچ میں دیوار ہے، جنت میں جا نہیں سکتا میں جب تک یہ دیوار نہیں گراؤں گا میں. یہ کون سی جنت ہے جو سید علی کے قتل کے بعد، ان کی شہادت کے بعد مل سکتی ہے؟ یا ارحم الراحمین کی جنت ہے؟ ارحم الراحمین کی جنت یہی ہے کہ اولیاء اللہ کو قتل کر کے؟ سید علی جیسے کون ہے؟ اگر دنیا میں کوئی اولیاء ہیں تو میرا ایمان ہے کہ صحابہ کرام اولیاءوں کے سردار ہیں، سیدنا علی اولیاءوں کے سردار ہیں. کیا کام آیا؟ کوئی کام نہیں آیا. وجہ کیا ہے؟ علم صحیح نہیں تھا. اور جانتے ہیں ابراہیم بن ملجم جو ہے، یہ کون شخص ہے جانتے ہیں؟ سیدنا عمر نے اس شخص مدینہ سے بھیجا لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، مصر کی طرف بھیجا. ماحول کا اثر دیکھا ماحول کا، جب مصر میں گیا تو خوارج سے دوستی لگ گئی اس کی، اور ایسے زبردست کھینچتے گئے. صحابہ نے نصیحت کی، خبردار غلط راستہ ہے، اسے بار بار نصیحت کی، لیکن کسی کی نصیحت کام نہ آئی. جیسے کہ آج کل کے دور میں نصیحت کر کے تھک جائیں آپ، کہتے ہیں بڑے 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 آگے یہ ہے کہ ہم نصیحت کرتے ہیں، ہم تو وہی سنیں گے ہمارے امام کہتے ہیں. ان کے بھی امام تھے، اپنے اماموں کی سنی، رزلٹ کیا نکلا؟ سید علی کا قتل، ان کو شہید کیا گیا. اور سید علی کا قاتل جنت میں جائے گا؟ نہیں. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں یہ عام بلید جو عامی ہے، جو نہ سمجھ لوگ وہ بھی سمجھتے، اتنے نصوص ہے قرآن اور سنت میں علم کے تعلق سے. ثم صار هذا اغرب الاشياء، لیکن یہ سب سے عجیب غریب چیز ہو گئی کہ عالم کون ہے، کس کی ہم سنیں؟ یہ عالم کیسے ہو سکتے جو توحید کی دعوت دیتا ہے؟ آج اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ وہابی کی بات نہ سنیں. کیوں؟ ابھی ان کے قصور کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارو اور کسی اور کو نہ پکارو. کیوں کہتے ہو؟ یا غوث میری مدد کرو، کہو اللہ میری مدد کرو. اس میں کوئی جھگڑنے کی بات ہے؟ کہتے نہیں یہ وہابی ہے، ان سے بچ کے رہو. دعوت کیا ہے؟ گستاخ انبیاء ہیں، گستاخ اولیاء ہیں. عجب سی بات، ابھی ہم کہہ رہے تھے اللہ کو پکارو اور کسی ولی کو نہ پکارو، کہ یہی تو گستاخ اولیاء. یہ کیوں نہیں کہتے اللہ کی طرف بلاتے کہ اللہ کو پکارو؟ کیا ولی کا یہی حق ہے کہ ولی کو پکارا جائے؟ یہ حق نے ولی کو دکھایا کہاں پہ دیے؟ یہ قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ کے سامنے ہے. ایک آیت دکھا دو، ایک حدیث دکھا دو. صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہیں اولیاء؟ ان کو کیوں نہیں پکارا گیا؟ لیکن یہ بات بڑی عجیب و غریب ہو گئی عوام الناس میں. امام صاحب فرماتے ہیں وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، علم اور فقہ جو صحیح ہے وہ گمراہی بن گیا، بدع بن گیا، ضلالت بن گیا. وخيار ما عندهم، جو سب سے بڑی بات ان کے پاس ہے، لبس الحق بالباطل. ان کے پاس حق تو ہے، آج جو شرک کی بات کر بدعات کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس حق نہیں ہے کیا؟ حق تو ہے، لیکن اس حق کے اندر اپنا باطل شامل کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر صرف باطل کی بات کریں تو پھر صرف باطل کی بات کوئی مانے گا نہیں. اب سب جانتے ہیں صرف باطل کی بات کوئی شخص کرے تو کون اس کی بات مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا. یار کہ یہ تو کیسی بات کر رہے ہیں؟ کوئی کلین شیوا کی شریعت کی بات کرے کون مانے گا؟ بڑی داڑھی ہوگی ان کی، سر پہ پگڑی ہوگی، ٹخنے پہ شلوار ہوگی، اور قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بیان کریں گے وہ. لیکن مفہوم کس کا ہوگا؟ اپنے اماموں کا ہوگا، اپنے من پسند ہوگا. یہ بدعت و گمراہی کے علماء ہیں. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به الا زنديق ومجنون، اور جو علم اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، جس کو جاننا ضروری ہے، اگر کوئی اس کے بارے میں بات کر، تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، توحید کی بات، توحید کو سنو، اتباع سنت کو سمجھو، عقیدہ کے مسائل کو سمجھو. بعض لوگ کہتے ہیں یار ان کو صرف توحید کے لوگ کچھ آتا نہیں ہے، صرف توحید کی بات کرتے ہیں. یہ تو شیخ صاحب فرما رہے ہیں یہ کہ ایسے لوگ آئیں گے جو جن کو دین کی بنیادی باتیں سننا عجیب و غریب لگیں گی. کیوں؟ کیونکہ ان کو علماء سوء نے گمراہ کر رکھا تھا، جو حق اور بات دونوں کو مکس کرتے ہیں. تو وہ تو ہمیشہ ملاوٹ والا پانی پیتے ہیں، آج پاک اور صاف پانی پی جائے تو وہ کہتے ہیں یار ٹیسٹ عجیب لگ رہا ہے اس کا. غور کیا آپ نے؟ نہیں سچ بات ہے. جو لوگ یعنی دریا کا پانی پیتے ہیں, نلکے کا پانی پیتے ہیں, جب یہاں پہ آتے ہیں نا سعودی عرب میں اور یہ فلٹر والا پانی پیتے, کہتے ہیں تھوڑا کڑوا ہے. سچ ہے, کڑوا لگے گا کیونکہ یہ بالکل صاف پانی ہے. جب آپ نے بچپن سے ایسی شریعت سیکھی جس میں ملاوٹ حق اور باطل دونوں, جب آپ کو پاک چیز دی جاتی ہے تو عجیب تو لگے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے ان لوگوں میں سے لوگ آئے ہیں, بریلوی تھے, دیوبندی تھے, کوئی رافضی تھے, اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے, حق کو سمجھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج وہ صرف خود توحید سنن پر عمل نہیں کرتے بلکہ دعوت بھی دیتے اس کی طرف. محض اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے, ایسے لاکھوں لوگ ہیں. واللہ امام صاحب فرماتے, وصار من انکرہ وعاداہ صنف فی التحذیر منہ والنہی عنہ والفقیہ العالم, جو کی خلاف ورزی کرتا ہے, لوگوں کو کے خلاف اکساتا ہے, یہ وہابیوں سے بچ کے رہو, یہ فتنہ چاہتے ہیں, گستاخ انبیاء گستاخ اولیاء ہیں, یہی لوگوں کے بڑے عالم اور فقیہ بن چکے ہیں. کتنی باریک بینی کے ساتھ عالم شیخ صاحب یہ بات فرما رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جو بھی حق بات کرتے برا ہو, برا کیوں لگتا ہے؟ اس کی باتیں عجیب و غریب کیوں لگتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی سنی نہیں تھی, نہ ہمیں کبھی کسی نے بتائی تھی. بلکہ میں یہ کہوں فقیہ عالم نہیں, بلکہ جیسے کہ آپ نے فرمایا شیخ الاسلام کا رتبہ دیا جاتا ہے. فلان شیخ الاسلام ہے, اس کی دعوت دیکھیں, واللہ اسلام کی بنیاد تعلیم کے مخالف ہے. صرف اسلام کے نہیں, فروع مسائل میں نہیں, بنیاد میں, توحید کے اساس میں اختلاف ہے اور بنیادی اختلاف ہے. اس کے ضد میں دعوت دیتے ہیں اور لقب ہے شیخ الاسلام کا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف صحیح الرحمن کو اپنانے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.